مولانا زیاد رحمان صاحب فاروقی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر،
ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سبت من الاسباب صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولهم نبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جھنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنائیں شہادت کرنا اس نے جو لفظ سر سینہ صحرا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایمان سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام فاروق اعظم سیکٹریٹ شادرہ لاہور کے غیور مسلمانوں یہ چوتھی سالانہ شہادت کانفرنس ہے جو آج 13 محرم 1995 کو یہاں فاروق اعظم 68 میں منعقد ہو رہی ہے. آپ حضرات کی شمولیت باعث سعادت ہے. مجھ سے پہلے ہمارے مایہ ناز خطیب مولانا اللہ وسائے صاحب نے اور اس سے پہلے مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے ٹیلی فون پر خطاب کیا، آپ کا ایمان تازہ کیا. دیگر علماء اور مقررین نے بڑے خوبصورت انداز میں سپاہ صحابہ کا موقف پیش کیا. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، آپ نماز عصر کے بعد سے یہاں اس جلسے میں تشریف فرما ہے اور رات کا نصف حصہ بھی رہا ہے، بہت تھوڑا سا وقت انشاءاللہ لوں گا. اور مولانا اعظم طارق صاحب کے بارے میں بھی ایک دو ضروری باتیں میں انشاءاللہ آخر میں کروں گا. میرے بھائیو، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، رفعت اور بلندی کائنات میں مسلم ہے. نواس رسول کی توہین کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح صحابہ کی توہین کرنا کفر ہے. جس مسلمان کے دل میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان نبوت حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت نہیں، اس کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہے. سپاہ صحابہ نے حکومت کے ساتھ محرم میں جو تعاون کیا وہ تعاون قیام امن کے لیے ہے، اور ہم آج بھی حکومت سے تعاون کر رہے ہیں قیام امن کے لیے. یکم محرم کو جو وٹو صاحب نے تعطیل کا وعدہ پورا کیا اس پر ہم ان کے مشکور ہیں، اور میں نے ایک ٹیلی گرام کے ذریعے بھی ان کا شکریہ ادا کیا. میں اپنی جماعت کے تمام کارکنوں سے کہوں گا، قتل و غارت، لڑائی، جھگڑا، فساد، اس کا خاتمہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اپنے مشن پر رہتے ہوئے، اپنے کاز پر رہتے ہوئے، ہمیں ہر قسم کے تشدد کی مخالفت کرنی چاہیے. لیکن ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں. یہاں لاہور میں ہمارے 35 کارکن شہید ہوئے، سوائے چند ایک کے کسی کا ملزم نہیں پکڑا گیا. حکومت کہتی ہے کہ 15 آدمیوں کا قاتل پکڑ لیے، لیکن ان کے بارے میں کوئی پروگرس نہیں، کوئی کاروائی نہیں. جب یہ احساس بڑھ جاتا ہے کہ کسی جماعت کے کارکنوں کو بے گناہ قتل کرنے کا جب احساس بڑھ جائے گا، واقعات بڑھیں گے، تو پھر دوسری طرف سے بھی انتہا پسند یا جذباتی لوگ کوئی کاروائی کر سکتے ہیں. ملی یکجہتی کونسل میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا؟ مولانا اعظم طارق کے بارے میں ہمارا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں تھوڑی دیر کے بعد اس کی وضاحت کروں گا. ایک ضروری بات اپنے عنوان کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے. حضرت حسین کی عظمت، رفعت و بلندی اور مرتبت مسلمہ حیثیت رکھتی ہے. ان کے بڑے اعزازات ہیں. نواس رسول کا ایک اعزاز یہ ہے کہ وہ سیدنا علی کے بیٹے ہیں. ایک اعزاز یہ ہے کہ وہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر ہیں. ایک اعزاز یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے نواسا ہیں. حضرت حسین کی یہ تین بڑی نسبتیں. کتنی نسبتیں؟ پہلی نسبت کہ نواس رسول حضرت علی کے لڑکے، دوسری نسبت کے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بھی، اور تیسری نسبت کے رسول اللہ کے نواسے بھی. کتنی نسبتیں ہیں؟ لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک نسبت ان تینوں نسبتوں سے بھی بڑی. ایک ایسی نسبت ہے کہ اگر وہ نسبت نہ ہو تو نواس رسول کی نسبت، یا حضرت علی کے بیٹے ہونے کی نسبت، یا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہونے کی نسبت اس سے کم ہے، اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ چوتھی نسبت اتنی بلند ہے کہ اگر وہ نسبت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائیو، نبی کا بیٹا ہونا، نبی کا نواسا ہونا اور نبی کا باپ ہونا، یہ اتنا بڑا شرف نہیں ہے. میری بات پہ غور کریں. اگر نبی کا بیٹا ہونا شرف ہوتا تو نوح علیہ السلام کا نواسا کبھی غرق نہ ہوتا. اگر نبی کا بیٹا ہونا شرف ہوتا تو پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے سامنے غرق نہ ہوتا، اور قرآن کو یہ کہنا نہ پڑتا جب بیٹے کو خطاب کر کے پیغمبر نے کہا تھا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، تو بیٹے نے کہا تھا، قال سآوی الی جبلی یاسمونی من الماء، کہ میں پہاڑ پر چل جاؤں گا، اور ساری کائنات نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کے سامنے پانی میں غرق ہو. بیٹا نبی کا تھا. بیٹا کس کا تھا؟
نبی کا.
تو نبی کا بیٹے ہونے نے بیٹے کو نہیں بچایا. باپ پیغمبر ہے جس کے سر پہ تاج نبوت ہے، جس نے 950 سال توحید کا پرچم لے کر ایک ایک دروازے پہ دستک گری، ایک ایک دروازے پہ لوگوں کو جھنجھوڑا تھا، اس کے سامنے بیڑا غرق ہو گیا. بیٹا غرق ہو.
اور جب بیٹا غرق ہونے لگا، توجہ فرمائیں، پیغمبر نے رو کر کہا، اے اللہ انہو، اے اللہ ان ابنی من اہلی، یہ میری آل ہے، میری اولاد ہے، میرا اہل ہے. تو خلاق عالم نے کہا، انہو لیس من اہلی، تیری آل سے میں نے اسے خارج کر دیا. اے اللہ، پیدا میرے گھر میں ہوا، میری بیوی نے جنم دیا، میرا خون ہے، میرا لخت جگر ہے. آواز آئی، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، ہم نے تیرے دفتر کے ریکارڈ سے اس کا نام نکال لیا. معلوم ہوا کہ باپ پیغمبر ہے اور بیٹا پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا خون ہے، پیغمبر کا لہو ہے، لیکن باپ نبی کے بیٹے کو باپ کا نبی ہونا بچا نہ سکا. اور اگر بیٹا نبی ہو اگر بیٹا نبی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ابراہیم علیہ السلام کا والد کہاں تھا؟ بیٹا نبی تھا. اور باپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تجھے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں. معلوم ہوا کہ باپ نبی ہو یا بیٹا نبی ہو یہ وہ شرف نہیں ہے, یہ شرف کو حتمی کہا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فاطمۃ الزہرا سے ہے, علی المرتضیٰ سے ہے, محمد رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہے یا نہیں ہے؟ یہ تینوں نسبتیں معتبر تب ہوں گی جب چوتھی نسبت ہو. بات میری کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نواسا ہونے کی نسبت, بیٹا ہونے کی نسبت, جگر گوشہ ہونے کی نسبت کب معتبر ہوگی؟ جب چوتھی نسبت ہو. اور وہ چوتھی نسبت میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. ہے توجہ؟ اگر نسبت رشتہ داری کی نسبت سے بات بنتی تو ابو لہب کے بارے میں قرآن تبت یدا نہ کہتا. ابو لہب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ توجہ کیجیے, ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے. کیا نام ہے؟ اور لقب ابو لہب ہے. لہب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ لہب شولے کو کہتے ہیں, شولہ. ابو لہب, لہب کا معنی شولے والا, یعنی اتنا حسین اور اتنا خوبصورت کہ اس کا حسن شولے مارتا تھا, اور نام اس کا ہے ابو لہب. لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور ابو لہب کو تو بڑی نسبتیں حاصل تھیں. ابو لہب نبی کا چچا بھی تھا, ابو لہب پیغمبر کا چچا بھی تھا, ابو لہب نبی کی ولادت پہ 100 اونٹ قربان بھی کر چکا تھا, ابو لہب قریش کی نسل بھی تھا, ابو لہب کانا خانہ کعبہ میں رہنے والا بھی تھا, ابو لہب عربی زبان جانتا بھی تھا, ابو لہب رسول اللہ کا چہرہ بھی روز دیکھتا تھا. لیکن یہ ساری نسبتیں موجود تھیں, لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابھی لہب المطب, ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے, تیرے ہاتھ ٹوٹ جا. یہ قرآن نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جو چوتھی نسبت ہے, نواسا رسول کی چوتھی نسبت, وہ ابو لہب کو حاصل نہیں تھی. توجہ کیجئے, رشتہ داریوں کی نسبتیں کام نہیں آتی جب تک وہ نسبت حاصل نہ ہو. اس نسبت سے بغیر رشتہ داری کے انسان جنت کا وارث بن جاتا ہے. دیکھیں ابو لہب کو کتنی نسبتیں حاصل ہیں, اور ایک اور آدمی ہے جس کو یہ ساری نسبتیں نہیں حاصل. نہ وہ عربی ہے, نہ وہ نبی کا چچا ہے, نہ وہ نبی کا رشتہ دار ہے, نہ وہ کبھی مکے میں آیا ہے, نہ وہ قریشی ہے, نہ وہ خانہ کعبہ کا کبھی طواف اس نے کیا ہے, اور نہ اس کے رنگ میں شولہ مارا ہے, نہ اس کے رنگ میں, بلکہ رنگ کالا ہے, رنگ کالا ہے, نسل حبشی ہے, قد لمبا ہے, چہرہ خوبصورت نہیں ہے, رشتہ دار نبی کا نہیں ہے. اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو, یہ سکا چچا ہے. اور قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے. اور وہ بلال ہے, حبشے کا بلال ہے, وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ نسبت جس نسبت کا نام ہے نسبت صحابیت. جس نسبت کا کیا نام ہے؟ نسبت صحابیت. اگر حبشے کا بلال صحابی نہ ہوتا تو فاروق اعظم کبھی نہ کہتا جا سیدنا بلال کہ میرا سردار بلال آ گیا. حبشے کے بلال کے پاس نسبت صحابیت تھی کہ عمر فاروق نے اپنا سردار کہہ دیا, اور سکا چچا ہے نبی کا. اور قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. کیوں کہا؟ اس لیے کہ نسبت صحابیت نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کے بیٹے ہوتے, صحابی نہ ہوتے, آج ان کی شان میں تو کبھی جلسے نہ کرتا. حضرت علی کے بیٹے ہوتے، صحابی نہ ہوتے، ان کی شان میں تو کبھی جلسے نہ کرتا، نواسے رسول ہوتے لیکن وہ صحابی نہ ہوتے، ان کی شان میں تو کبھی جلسے نہ کرتا، تیرا جلسہ کرنا، تیرا ان کا نام لینا، تیرا اس سے محبت کرنا اس لیے ہے کہ ان کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ شرف صحابیت اصل چیز ہے میرے بھائیو، نواسے رسول کو جو شرف صحابیت ملا، اس شرف صحابیت نے ان کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا کہ صرف صحابیت کے شرف پانے والوں سے بھی کئی صحابہ سے ان کا مرتبہ اونچا ہوا، ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے بھائیوں، بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، حضرت حسین اور حسن سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت ہے کہ صدیق اکبر باہر آئے، حضرت حسین ابھی بچے ہیں، چھوٹے سے بچے، حضرت علی کے ہاتھوں میں ہیں، علی چوک سے گزر رہے ہیں، حضرت ابو بکر نے فرمایا علی یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تمہارا بیٹا نہیں، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے، انہوں نے کہا تمہارا بیٹا نہیں، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے۔ جب تین مرتبہ کہا تو صدیق اکبر نے فرمایا ابن علی شبہ لنبی، بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہے۔ بڑی محبت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا غنیمت کا سارا مال آیا، تقسیم ہو گیا، میں نہیں خوش ہوا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب حسن حسین کو غنیمت کے مال سے اتنا حصہ ملے گا کہ نبی کے نواسے خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ یمن کی چادریں آئیں اور کپڑے آئے، جب نواسے رسول کو وہ سامان ملا تو اس کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ بیٹے نے کہا ابا جان میں بدر کا صحابی ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تم مجھے 2000 درہم وظیفہ ملا اور عمر حسن حسین کو 5000 وظیفہ ملا۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا عبداللہ تیری ماں حسین کی ماں سے بہتر نہیں، تیرا ناما حسین کے نانا سے بہتر نہیں۔ میرے بھائیو، خاندان نبوت سے محبت جزو ایمان ہے، سپاہ صحابہ کا یہ ایمان ہے۔ حضرت حسن حسین، فاطمۃ الزہرا، حضرت علی اور خاندان نبوت کا ایک بچہ ساری دنیا کی انسانیت ان کی غلام ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ پیغمبر کی وجہ سے۔ ایماندار لوگ پیغمبر کی وجہ سے ساری انسانیت ان کی غلام ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ آپ اسی عقیدے پر قائم ہیں؟ اور دیکھیں، اگر آج صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ ہم نے مانا تو ہم نے کیا قصور کیا؟ صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ تو ہم سے پہلے علی المرتضیٰ مان چکے، عمر فاروق کو دوسرا خلیفہ علی المرتضیٰ اور حسن حسین مان چکے، عثمان غنی کو تیسرا خلیفہ علی المرتضیٰ اور حسن حسین مان چکے۔ اگر آج کوئی کافر یہ کہتا ہے میں خلفائے راشدین کو نہیں مانتا، تو میں کہتا ہوں تو خلفائے راشدین کو نہیں مانتا لیکن علی نے تو مان لیا تھا، حسن حسین نے تو مان لیا تھا، اگر تو نہیں مانتا تو تیرا ایمان سب سے پہلے علی پر نہیں ہے، حسن حسین پر نہیں ہے۔ اور پھر پتہ نہیں تم ہوش میں تھے یا نہیں، جب ضابطہ اخلاق بنا اس وقت تم موجود تھے، تمہاری موجودگی میں ضابطہ اخلاق بنا، تمہاری موجودگی میں خلفائے راشدین کا نام آیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو کہ خلفائے راشدین کا لفظ بعد میں اضافہ ہوا، تمہارے سامنے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں ساری سنی قوم کے سامنے، شیعہ لیڈروں کی موجودگی میں ضابطہ اخلاق میں خلفائے راشدین کا نام آیا اور تم نے دستخط کیے، کس بات پر؟ کہ عظمت رسول، عظمت اہل بیت، عظمت صحابہ کرام، عظمت ازواج مطہرات اور عظمت خلفائے راشدین ہمارے ایمان کا جز ہیں، ان کی تکفیر کرنے والا خارج اسلام ہے۔ تم نے لکھا، دستخط کیے، اب جناب اخبار میں کہتے ہو اس جز کو ہم نہیں مانتے، تمہارے اس جھوٹ سے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ تم دل سے تو پہلے بھی شاید نہ مانتے، تکیہ کر کے تم چپ کر گئے تھے، تم نے تکیہ کیا تھا لیکن تکیہ کہاں کہاں چلے گا، کہاں تک تکیہ کو لے جاؤ گے؟ یہ دیکھو، یہ میرے پاس تاریخی دستاویز ہے،
ماشاءاللہ
یہ وہ تاریخی دستاویز ہے جو نواز شریف کے سامنے ہم نے آج سے 3.5 سال پہلے پیش کی تھی. اس دستاویز میں شیعہ کی 232 کتابوں کا فوٹو سٹیٹ ہے جن میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کافر ہیں, صحابہ کرام کے خلاف لکھا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر تم نے ضابطہ اخلاق میں یہ تسلیم کیا کہ اصحاب رسول پر ایمان, اصحاب رسول ایمان کا جز ہے اور خلفائے راشدین ایمان کا جز ہے, اور اس میں خمینی نے لکھا کہ ابو بکر کافر عمر کافر, کلینی نے لکھا ابو بکر کافر عمر کافر عثمان کافر, تمہارے تمام مصنفین نے لکھا, تو بتاؤ تم سچے ہو یا یہ سچے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو یہ خود بخود تمہارے قلم سے کافر ہو گئے. ہمیں کیوں کہتے ہو؟ تم نے تو اپنے قلم سے ان تمام کو کافر لکھ دیا. اب تم روتے کیوں؟ تم مرد میدان بنو, میدان میں آؤ, مرد میدان بنو, جرت سے آگے آؤ, فیس کرو. 232 مصنفوں نے کہا صحابہ کرام کافر ہیں. ارتد الناس بعد النبی اللہ صلاح, خلفائے راشدین نعوذ باللہ مسلمان نہیں, ابو بکر عمر عثمان مسلمان نہیں, یہ لکھا. اور تم نے کیا لکھا؟ کہ جو خلفائے راشدین کو کافر کہتا ہے وہ خارج اسلام ہے. تم نے اپنے قلم سے ان کو کافر کہہ دیا, ہمارا تو کوئی قصور نہیں. کہا یا نہیں کہا؟ بولو تو صحیح. اپنے قلم. ملی یکجہتی کونسل پاکستان میں امن کا سب سے بڑا تحفہ ہے. ہم شیعہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, شیعہ کے ساتھ ہم جائیداد لینے کے لیے نہیں بیٹھے, کوئی پلاٹ لینے کے لیے نہیں بیٹھے. سخت ترین دشمن کے ساتھ بیٹھنا امن کے لیے رسول اللہ کی سنت ہے. اور معاہدہ جو ہوتا ہے وہ امن ہی کا ہوتا ہے. کبھی 1400 سال کی تاریخ میں عقیدے کی تبدیلی کا معاہدہ نہیں ہوا. اس پہ غور نہیں آپ کرو. 1400 سال کی تاریخ میں کسی مفکر نے, کسی امام نے عقیدے کی تبدیلی کا معاہدہ کیا ہو تو مجھے بتاؤ. ہوا ہے کبھی عقیدے کی تبدیلی کا معاہدہ؟ کسی کا معاہدہ کیا ہم نے؟ قیام امن کا معاہدہ پیغمبر کی سنت کے مطابق کیا. معاہدہ امن کا ہے, معاہدہ عقیدے کی تبدیلی کا نہیں ہے. جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے, جو ہمارا شیعہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ بھی شیعہ کو پتا ہے. پتا ہے یا نہیں پتا؟ وہ 2 دن کی میٹنگوں سے عقیدے نہیں ختم ہوتے. 1400 سال کی اسلام کی تاریخ میں جب بھی امن کا معاہدہ ہوا ہے وہ عقیدے کا نہیں ہے, وہ امن کا ہے. ہمارے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں, ساتھ بیٹھ گئے, ساتھ ہو گیا, 200 آدمی قتل ہو گئے, شہید ہو گئے ہمارے, ان کے آدمی بھی مرے, گلی گلی میں بم پھٹے, گلی گلی میں گولیاں چلے. کیا یہ رکنی چاہیے تھی یا نہیں؟ بولو تو صحیح. اور اس معاہدے کے بعد اس میں ٹھہراؤ پیدا ہوا, اس میں کمی آئی, اور قتل و غارت روکنے کے لیے ہم جمع ہوئے. ہم ایک ساتھ بیٹھے کراچی, وہ پشاور سے اخبار میں آ گئے, ضیاء الرحمان فاروقی اور ساجد نقوی نے ایک دوسرے منہ میں لکمے ڈالے, ٹھیک ہے, اور اگلے دن تردید آ گئی. حالانکہ آپ دیکھیں ہمیں تردید کی بھی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ میں اس کھانے میں شریک نہیں تھا. یہ بھی بات یاد رکھیں, جس کھانے کی بات آئی ہے ہم اس میں شریک نہیں تھے, اور ساری ملی کونسل کے تمام لوگ اس کے گواہ ہیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر کسی ایسے موقع پر کہ دعوت ہو قاضی حسین احمد کی, دعوت ہو مولانا شاہ احمد نورانی کی, ہم وہاں موجود ہیں, کوئی شیعہ بھی اگر وہاں ہو تو مجھے آپ بتائیں, اس کو ہم نے بلایا یا ہم نے جا کر دعوت دیا کہ آؤ جا کر ہم آپ کے پاس کھانا کھاتے ہیں؟ حضرت اس صحابہ کی بات تم کرتے ہو, سپاہ صحابہ والوں, کبھی صحابہ کو پڑھا بھی ہے؟ جب حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا تھا تو وہاں حضرت عثمان نے ہوٹل پر روٹی کھائی تھی؟ بتا دیں آپ
نہیں
کہ ہوٹل پر کھانا کھایا ہو وہاں حضرت عثمان نے جا کے.
اور کافر کے ساتھ یا دشمن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, معاہدے امن کی بات کرتے ہیں, آپ کا عقیدہ تو تبدیل نہیں ہو جاتا ساتھ بیٹھنے سے. ہر بات کا بتنگڑ بناتے ہو اور ہمیں جنگوی کمیشن یاد دلاتے ہو کہ تمہیں جنگوی کمیشن یاد نہیں رہا, تم بڑے جنگوی کمیشن کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. ملت وحدہ کے کے بارے میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو پہلے تھا. اگر ملی یکجہتی کونسل کے نام سے, ملت کا معنی دین ہوتا ہے, ملی یکجہتی کا معنی دین ایک ہے, یہ نام ہے, اس نام پر بھی ہمیں اعتراض تھا. ہمارا دین وہ نہیں ہے جو شیعہ کا دین ہے, لیکن ہم مجبوری کی حالت میں بیٹھے. یا تو یہ ہے کہ یہ نام ہم نے رکھا ہے, نواز شریف نے جب ہمیں بلایا تھا تو نام کیا تھا, فرقہ وریت کے خاتمے کی کمیٹی. جب اجلاس ہوا اخبار میں آ گیا اتحاد بین المسلمین کمیٹی, بھی ہم تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے, ہم وہاں کیسے چلے گئے, ہم تو مجبوری میں گئے تھے, نام ہم نے نہیں بدلا. اگر کوئی آدمی نام بدلتا ہے, نام رکھتا ہے, ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں. یا تو یہ ہے کہ ملی کونسل میں جا کر ہم نے کوئی معاہدہ دین کے خلاف کر لیا ہے, یا ہم نے اپنے مشن کو چھوڑ دیا ہے, یا ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا مسلمان ہے, خلفاء راشدین کو کافر کہنے والا مسلمان ہے. اگر سپاہ صحابہ کے قائدین نے, اگر خطیب پاکستان مولانا ضیاء القاسمی نے یہ منوایا ہے کہ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کو کافر کہنے والا کافر ہے, تو پوری قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے, لاعلمی کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے, انعاب کی وجہ سے, تعصب کی وجہ سے, اوہو یہ پہلے کہتے تھے اور اب کیا کہتے ہیں. تو اب ہم جو کہتے ہیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے عقیدے کا معاہدہ نہیں کیا ہے. عقیدہ وہی ہے کہ صحابہ کرام کی تکفیر کرنے والا کافر ہے, مرتد ہے, دائرہ اسلام پہ خارج ہے. جو نہ بولے وہ کیسے کافر نہیں؟ ایک آدمی بیمار ہے یا سویا پڑا ہے, وہ سارے کافر ہو گئے, پاگل ہو گئے یار, بڑا خطرہ لایا ہے. جہاں بندہ کوئی تکلیف تو بیٹھا ہے, بولے نہیں سارے کافر ہو گئے. کوئی گل کر دیو, کوئی سوچ کے کرو گل, کافر ہے نہیں بڑا چھوڑ دیو. جو آدمی اپنے عقیدے کی بات, اور میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملی یکجہتی کونسل کا قیام پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ, اس پر حکومت کو, اس ملی کونسل کی قیام کا اعتراف کرنا چاہیے. حکومت کو یہ سوچ رہی ہے کہیں ہمارے خلاف الیکشن میں نہ آ جائے, ان کو یہ فکر پڑا ہوا ہے. تیرا تبصرہ کتنا بی بی سی نے کہتا تبصرہ کرتے, اور بی بی سی جیسا جھوٹا نشریات کا ادارہ دنیا میں کوئی نہیں. ایسے الو کے پٹھے اکٹھے ہو گئے وہاں. ایک وہ امریکہ کی ٹیم آئی ہے جنگ میں, ماشاءاللہ عالم پارک نے بڑا آئی ہے. عالم پارک ادھر پہاڑا میں پھرتا ہے اور چانگ پھر دیں, عالم پارک گھر کا فوٹو لینے پھر. یہ جی رمضی یوسف نال انہوں نے ایک دوست نے اسلام لیا, یہ تفتیش ہو رہی ہے. ایسی بوگس تفتیش ہے. رمضی یوسف کو پکڑا تو کہا یہ شیعہ ہے, اس کا نام عبد الباسط بلوچ ہے, پہلے یہ کہا. اور اس کا ساتھی شاکر نقوی ہے کراچی کا, ٹھیک ہے, یہ اخباروں میں آیا. جب 10-15 دن 20 دن گزر گئے تو کہا اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے, پتا نہیں کیا ہے. اب 2-3 مہینے کے بعد کہا یہ سپاہ صحابہ کا. سبحان
امریکہ,
کچھ دیر اور گزر لینا. اچھا وہ سچ کا اخبار چاہے کرم جی یوسف دا نواز شریف نہ بھی تلق دے, آیا کہ نہیں آیا؟ بولو پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ آج آئے آج دے اخبار کہ نواز شریف سے بھی رمضی یوسف کا تعلق ہے. اور قربان جاوا تاریاں تفتیشاں سے, یہ ادھر بھی تفتیش ہے جدھر یہ پاکستانی ایجنسیاں نے, ماشاء اللہ جنیا ایجنسیاں نے چوٹو چوٹ چتاری چوٹ ہی لے جا رہے ہیں. لگے مولانا غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیا چنیوٹ پٹو کنو کچا ہے, پٹو کنو کچا گل انہوں نے کی تھی. ایجنسیاں نے لکھا کہ مولانا غلام اللہ نے کیا پٹو کتی کا بچہ ہے, رپورٹ کر رہے ہیں. خیر نال یہ آج بھی یہ ادھر بھی رپورٹاں لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ ادھر بھی وہ ایف بی آئی ہے. اگر امریکہ کی ٹیم نے آدم طارق کو گرفتار کیا, 1,00,000 جوان سپاہی صحابہ کے سر پہ کفن باندھ کر میں سڑکوں پہ لاؤں گا, اور لاہور میں مال روڈ پہ میں خود کفن قائم کراؤں گا, میں دیکھوں گا کہ بے نظیر کی حکومت رہتی
کیسے.
تیار ہو اس کے لیے؟ اگر ہم نے کال دی کفن بردار جلوس کی, اس کے لیے سڑکوں پہ آؤ گے تو آئیں گے, ہاتھ کھڑا کریں, کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑا کریں, کلمہ پڑھے کلمہ دوبارہ پڑھے، سر پہ کفن باندھ کے آؤ گے سڑکوں پہ، بیٹھ جاؤ اس کے لیے تیار ہو. ہم یہ بات نہیں برداشت کرتے کہ بغیر جرم کے بغیر قصور کے تم عالم طارق کو امریکہ کے سپرد کر دو یا وہ ٹیم پکڑے. حکمرانوں جنگ سے امریکہ کے ان جاسوسوں کو امریکہ کے ایجنٹوں کو امریکہ کی ٹیم کو نکالو ورنہ کان سے پکڑ کر ہم نے خود نکال دیں. نکالنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ بات زیادہ دیر تک ہم برداشت نہیں کریں گے. اور حکمرانوں خصوصاً میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کے پنجاب کے کارکنوں پر مختلف مقامات پر تشدد ہو رہا اور ہمیں اس کا بڑا افسوس ہے. وزیر اعلیٰ بٹو صاحب ہم نے یکم محرم کی چھٹی کرنے پر تمہارا شکریہ ضرور ادا کیا، لیکن مجھے بتاؤ کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کے کیس میں محمود اقبال پنجاب کے جنرل سیکرٹری کا کیا قصور ہے؟ ڈاکٹر منظور شاکر کا کیا جرم ہے؟ مجیب الرحمان انقلابی کا کیا جرم ہے؟ تمہاری تین پولیس کی تفتیشیں ان کو بے گناہ قرار دے چکی ہیں، ابھی تک تم ان کو رہا کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ قاری سمیع اللہ کے قاتل کہاں ہیں؟ مطیع الرحمان کے قاتل کہاں ہیں؟ حافظ طاہر کے قاتل کہاں ہیں؟ قاری اللہ داد کے قاتل کہاں ہیں؟ بتاؤ اگر ندیم کے قاتل کہاں ہیں؟ تم میری جماعت کے بے گناہ آدمیوں کو جیل میں ڈالتے ہو اور میری جماعت کے جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑتے ہو. تم جانبدار ہو، تم شیعہ کی ایجنسی کر رہے ہو، تم شیعہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہو. ہم زیادہ دیر تک تمہارا یہ ظلم برداشت نہیں کرتے. بہاولپور میں مولانا عبد الغنی صاحب ڈویژنل اور ضلع عہدیدار جنرل سیکرٹری ضلع کے، ان کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں پکڑا گیا اور بہاول نگر پور کی بجائے بہاول نگر کی پولیس انہیں لے گئی اور وہاں ان پر تشدد ہوا. اور مولانا یاسین صاحب غلام یاسین ضلع صدر بہاول پور کے، ان کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں پکڑا گیا اور ان پر تشدد ہوا. ملک اسحاق کا رحیم یار خان میں کیا جرم ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا بٹو صاحب کہ تمام نظر بندوں کو میں رہا کر دوں گا، ملک اسحاق اسی نظر بندی کی بنیاد پر آج بھی جیل میں ہے. تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تم نے جھوٹ بولا. سپاہی صحابہ کے کارکنوں پر بے بنیاد مقدمات، جھوٹے مقدمات کی بنیاد پر تم نے ہمارے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا. مولانا سیف اللہ خالد کو پر تمہاری پولیس نے تشدد کیا. مولانا عبد القیوم ابھی بھی جیل میں ہیں، ان پر بھی تشدد کیا. طاہر کمبوا پر تشدد کیا اور کیا تمہیں نکلا؟ تم نے کیا کیا جواب میں؟ ہماری جماعت کا ایک ایک کارکن ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے، جان سے. ایک بچے پر بھی تم تشدد کرو گے ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، تحریک چلائیں گے. چلانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور سپاہ صحابہ اپنے کسی شہید کو کبھی نہیں بھولتی. اگر حکومت ہمیں انصاف نہیں دے گی تو پھر ہم احتجاج کریں گے اور ملکگیر کریں. حکمرانوں سپاہ صحابہ کے کارکن لوارث نہیں، تم نے بے گناہ لوگوں کو پکڑا، ان کو رہا کرنا پڑے گا. اگر پنجاب کے عہدیداروں کو محمود اقبال اور مجیب الرحمان انقلابی اور ڈاکٹر شاکر کو تم نے نہ رہا کیا تو سپاہی مولانا عبد القیوم کو تو سپاہ صحابہ بہت جلد لاہور میں بہت بڑا مظاہرہ کرے گی اور تمہارے خلاف احتجاج کرے گی. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تم امن کی زبان نہیں سمجھتے. دیکھیں ہم نے پورے پنجاب میں مری سے لے کر سات کا باد تک اور میاں والی سے لے کر فورٹ آباد تک ہر جگہ پنجاب حکومت سے تعاون کیا، کیا یا نہیں کیا؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں لاہور سمیت پورے پنجاب میں اور پورے ملک میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. اس پر ہم اللہ کے بڑے مشکور ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں اور ملی کونسل کے بھی شکر گزار ہیں. اور میں انتظامیہ سے پھر کہنا چاہتا ہوں کہ قیام امن کے لیے ہم آئندہ بھی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة قنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما اور سپاہ صحابہ کے اس مرکز کو جلدی آئے اللہ پایا تکمیل تک پہنچا اور پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد والی وسلم اجمعین.